الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ڈیئر اسلامک برادرز اینڈ ویورز آف مدنی چینل الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں حاضر ہیں. آئیے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے حلال و حرام. مینز آج ہم یوں سمجھ لیجئے کہ متفرق سوالات اور ان کے جوابات دیں گے. ڈفرنٹ ٹائپ آف کوئسچنز ہمارے پاس ہیں. پرٹیکولرلی کوئی ایک ٹاپک نہیں ہے. ہم نے آج جنرل کوئسچن اینڈ آنسر کا سیشن رکھا ہے. اپنے سلسلے کا آغاز حسب معمول درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سے کرتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں الحمدللہ کئی بار آپ نے درود پاک پڑھنے کے فضائل سنے ہوں گے, مگر یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جائے وہاں پر اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے درود پاک نہیں پڑھتا تو یہ بہت بری بات ہے, بلکہ بعض اوقات تو اس کے بارے میں وعیدیں آئی ہیں. آپ آج ایسی ہی ایک حدیث پاک سنیے. مصطفیٰ جان رحمت, شمع بزم ہدایت, نوشائے بزم جنت, طے کرے علم و حکمت, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان با عظمت ہے, جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا, تحقیق وہ بدبخت ہو گیا. بڑی ڈرا دینے والی بات ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے اور درود پاک نہ پڑھا جائے. تو ایسا نہ ہو, بلکہ جب بھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آئے محبت کے ساتھ جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے. دنیا بھر میں جہاں کہیں آپ ہمارے ساتھ ہوں, آئیے آقا و مولا سیدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اپنے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور آج ہمارے سوالات متفرق ہیں, بہت سارے ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں. پہلے یہ بتائیے کہ چونکہ دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں ہم سوالات پوچھتے ہیں اور اس کے جوابات حاصل کرتے ہیں, تو شرعی سوالات کرنے کی اہمیت کیا ہے, اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں, اور اس حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ شرعی مسائل معلوم کرنے کا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حکم ارشاد فرمایا ہے, چنانچہ دو مقام پر, ایک سورۃ النحل میں اور ایک سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ جو اہل علم ہیں اہل ذکر ہیں ان سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. تو ان دونوں مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ شرعی مسائل معلوم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا, جس کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. تو شرعی مسائل کی ایک اہمیت تو یہیں سے واضح ہو جاتی ہے کہ اس کی معلومات کا حکم, اس کے علم کا حکم خود اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اہل علم کے پاس جا کے مسائل معلوم کرو, ان سے سوال کرو.
ماشاءاللہ.
دوسری بات, نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک حدیث مبارکہ جسے امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یم بغی للعالم ان یسکت علی علمہ, کہ کسی عالم کے لیے یہ مناسب نہیں, یہ درست نہیں ہے کہ جب اس سے سوال کیا جائے تو وہ اپنے علم پر سکوت اختیار کرے. یعنی اپنے علم پر سکوت اختیار کرنا اسے درست نہیں, جو بات اسے معلوم ہے اور لوگوں کو بتانے والی ہے تو اسے لوگوں کو بتا دے. اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ولا یم بغی للجاہلی ان یسکت علی جہلہ, اور جو علم نہیں رکھتا, جس کے پاس علم نہیں ہے, تو اس کے لیے بھی یہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنی لا علمی پر خاموش رہے, بلکہ جس چیز کا اسے علم نہیں ہے وہ جا کے علماء سے اس کے بارے میں سوال کرے. اسی طرح ایک روایت ہے کہ جو جہل کی بیماری ہے اس کا علاج ہی سوال کرنا ہے. جہل کی بیماری جو دور ہوتی ہے وہ سوال کرنے
سے. جہل کی بیماری کو بھی تھوڑا ڈیفائن کر دیں.
یعنی جہل کی بیماری جو جس کو بات معلوم نہیں ہے, تو معلوم نہ ہونا یہ بھی ایک بیماری ہے, ایک مرض ہے کہ اس کو یہ جہالت کا عذر لاحق ہے, جہالت کا مرض لاحق ہے,
یعنی علم دین حاصل نہیں
ہے. تو اب اس کی جو بیماری کا علاج ہے وہ ہے سوال کرنا.
واہ.
تو اور دوسری بات یہ کہ ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھیجا, اور قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیان فرمایا. یعنی جو اس کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر دنیا میں وہ کام کرنے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کو سوار سکیں, اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر سکے. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں نے جنوں انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ موت اور زندگی کی پیدائش اس لیے ہے کہ آزمایا جائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. اس طرح جا بجا مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں ابس پیدا نہیں کیا, ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا, بلکہ تم نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے. تو انسان کا اس دنیا میں آنا اس کا ایک مقصد عظیم یہ ہے کہ یہاں پر آ کر وہ اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارے کہ اس کی آخرت سنور جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں اس سے راضی ہو جائے. اب اس کو راضی کس طریقے سے کیا جائے گا؟ تو اس کو راضی کرنے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا. اب اس کو راضی کرنا اس طرح ہے کہ جہاں عبادت کا معاملہ ہو, جو جو ہمیں احکام عبادت کے ہم صحیح طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں, جہاں ہمارے معاملات ہوں, کاروباری معاملات ہیں یا نکاح و طلاق کے معاملات ہیں, ان میں ہم وہ باتیں اختیار کریں کہ جن کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ساری زندگی نماز پڑھتے رہے, ساری زندگی ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھتے رہے, حج ادا کرتے رہے, زکوٰۃ دیتے رہے, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ طہارت کس طریقے سے حاصل کی جاتی ہے. ایک عرصے بعد جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تو وضو ہی درست نہیں تھا, ہمارا تو غسل ہی درست نہیں تھا, ہم جو نماز پڑھ رہے تھے اس کے اندر فلاں شرط چھوٹ رہی تھی, فلاں بات چھوٹ رہی تھی, جس کی وجہ سے ہماری نماز ہی نہیں ہو رہی تھی. تو اب جب ایسی نماز ہم پڑھیں گے, اس طرح کا وضو کریں گے, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہی نہیں ہے. اسی طرح ساری زندگی کاروبار کرتے رہے, اپنے تئیں کوشش کرتے رہے کہ ہم حلال کما رہے ہیں, لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہم سود کے اندر مبتلا ہیں, ہم ناجائز طریقے سے کاروبار کر رہے ہیں. تو ان تمام کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں, اور علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یہ ہے کہ جو جو معاملات ہمیں درپیش ہیں اس کے لیے ہم علماء کی بارگاہ میں رجوع کریں. جیسے مشہور حدیث مبارکہ ہے, طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم, کہ ہر مسلمان پر یہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے. تو اس کی تفصیلی علماء نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو جو احکام اس پر لاحق ہوتے چلے جائے اس کا علم حاصل کرنا اس کے اوپر ضروری ہے. مثلا بالغ ہوا, بالغ ہوتے ہی چونکہ طہارت کے احکام ہو گئے, تو اب پاکیزگی حاصل کرنے کے جتنے احکامات ہیں اسے سیکھنا ضروری ہو جائے گا. نماز اس پہ فرض ہو گئی, اب نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے اس کو سیکھنا ضروری ہو جائے گا. روزہ آیا, روزے کے احکام سیکھنا, شادی ہوئی, شادی کے احکام سیکھنا, نکاح کے احکام سیکھنا, اس کے مسائل سیکھنا, کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار کے جو مسائل ہیں وہ تمام کے تمام سیکھنا اس کے لیے ضروری ہو گیا. اب اس کا حل یہ ہے کہ وہ علماء سے رجوع کرتا رہے, علماء سے پوچھتا رہے. یہاں تک کہ صاحب بحر الراحق نے یہاں پر ایک اپنی بات لکھی جو بڑی پیاری بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو اسلاف تھے ہمارے, بزرگان دین تھے, جب وہ تجارت کرتے تھے, اسلاف سے مراد یہاں پر علماء نہیں
صحیح,
دیگر لوگ تھے, جب وہ قدیم زمانے میں تجارت کرتے تھے تو اپنے ساتھ ایک فقیہ کو رکھا کرتے تھے.
واہ.
ایک عالم کو رکھا کرتے تھے جو مفتی ہوا کرتا تھا, اور اس سے مشورہ کر کے اپنا کاروبار کیا کرتے تھے.
ماشاءاللہ
اس سے مسائل پوچھا کرتے تھے, تو یہ ان کا طریقہ کار تھا. تو اسی طریقے سے ہمیں بھی یہ کرنا ہے کہ ہم جو ہے علماء کی بارگاہ میں بار بار رجوع کرتے رہیں اور ان سے مسائل پوچھتے رہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں یہ احکام بیان فرمائے کہ ہم علم حاصل کریں, ساتھ ہی ساتھ اس کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم شرعی مسائل کو معلوم کرتے رہیں.
سبحان اللہ, علماء
سے معلوم کرتے رہیں.
سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہمارے اسلام بھائی نے ارشاد فرمائی. تو الحمدللہ سوال کرنا, یعنی اچھے کوسچنز کرنا, اپنے شرعی مسائل کا حل طلب کرنا, اس کے بارے میں قرآن پاک نے بھی ارشاد فرمایا, اور بڑی پیاری بات انہوں نے بتائی کہ اللٹریسی آف علم دین, یعنی علم دین کا نہ ہونا, جہالت کا ہونا, یہ ایک ڈیزیز ہے, یہ ایک بیماری ہے, اور اس بیماری کو دور کرنے کا جو یوں سمجھ لیجیے ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوسچن کریں اہل علم لوگوں سے، ان سے علم سیکھیں اور اپنے معاملات کو درست کریں۔ دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بالخصوص اگر یورپین کنٹریز کے یا اس وقت جن ممالک کے پاکستان کے باہر کے لوگ زیادہ سن رہے اگر ہوں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ جب تک ساری فارمیلٹیز پوری نہیں ہوتی تو کام پورا نہیں ہوتا۔ تو کوئی اگر یہ سمجھتا رہے کہ میں سالوں سے نماز پڑھ رہا ہوں لیکن واقعی اگر وضو ہی درست نہیں ہے، ہمیں غسل کرنا ہی اگر نہیں آتا، کپڑے ہی ہمارے پاک نہیں ہیں، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا سیکھنا ضروری ہے۔ بڑی اچھے انداز میں انہوں نے وضاحت کی۔ اور ایک اور بڑی پیاری بات انہوں نے کی کہ پہلے کے لوگ کاروبار میں اپنے ساتھ ایک عالم کو رکھا کرتے کہ کہیں کاروبار غلط نہ ہو جائے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری نے بڑا پیارا ایک بیان فرمایا تھا، اور وہ اس بیان کی دھوم ہے معاشی بحران اور اس کا حل۔ تو اس بیان کے ٹاپک کے اندر انہوں نے ایک بڑی پیاری بات انہوں نے ہمیں ہماری نشاندہی کی کہ کسی فیکٹری میں جائیں، کسی انڈسٹری میں جائیں تو وہاں پر آپ کو پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ملے گا، سیلز ڈپارٹمنٹ ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بائنگ ڈپارٹمنٹ ملے گا جہاں سے کورسپونڈنس ہوتی ہے، ہر طرح کا ڈپارٹمنٹ تو ہوتا ہے۔ لیکن اتنی بڑی اگر ملٹائی نیشنل فرم بھی ہے، مسلمان کی فرم ہے، کہیں آپ کو شرعی ڈپارٹمنٹ نہیں ملے گا کہ جہاں سے اس فیکٹری کے تمام ڈاکیومنٹس ویریفائی ہوتے ہوں، اس فیکٹری کا تمام طریقہ کاروبار چیک ہوتا ہو۔ تو ایک مسلمان کے لیے تو حلال روزی کمانا کتنا ضروری ہے۔ پھر بڑی اچھی نشاندہی کی کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اپنی فیکٹری میں ڈپارٹمنٹ بنائیں کیسے، بڑا مشکل ہے، اور بالخصوص ہو سکتا ہے یورپ اور یو کے والے کہیں کہ ہمیں کہاں اتنے عالم ملیں گے کہ ہم اپنے کاروبار کو کسی طرح ویریفائی یا اسکین کرائیں۔ دعوت اسلامی کے ماحول پر قربان، سلسلہ دار الافتاء اہل سنت آپ کے سامنے ہے، آپ کو کال کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، نہ صرف کال کرنے کا بلکہ دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ میرا کاروبار شرعی طور پر اسکین ہو جائے، میری روزی جو مجھے مل رہی ہے وہ میں چیک کر لوں کہ وہ درست ہے کہ نہیں، یا میں اپنے دن رات جس طرح گزارتا ہوں وہ درست طریقے سے گزار رہا ہوں کہ نہیں، سوال کیجئے، آپ کا جواب دینے کے لیے ہمارے اسلامی بھائی حاضر ہیں، نہ صرف ان سلسلوں میں، ظاہر ہے یہ ہمارا ایک مختصر سلسلہ ہوا کرتا ہے۔ ای میل ایڈریس اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نے اپنی فیکٹری کے اندر ایک شرعی ڈپارٹمنٹ کھول لیا ہے، دنیا میں جہاں کہیں ہیں آپ اس پر سوال بھیجئے، انشاءاللہ جلد ہی کچھ ہی دنوں میں ہمارے اسلامی بھائی آپ کو آپ کے مسئلے کا بڑا شافی حل عطا فرمائیں گے اور آپ کی رہنمائی کریں گے۔ تو یہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا کرم ہے، اور بڑی پیاری آج ہماری رہنمائی ہوئی کہ ہمیں سوال کرتے میں شرمانا نہیں چاہیے، یا اپنے ہی ذہن سے جواب نہیں تلاش کر لینا چاہیے، اہل علم سے معلوم کیجئے، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ حضور یہ فرمائیے کہ چونکہ بڑا موڈ ماحول ہے اور اس کے اندر بڑے عجیب عجیب سے لباس آ گئے ہیں، بدقسمتی سے بیرون ملک رہنے والے مسلمان مرد ہوں یا عورت ہوں وہ وہاں کے لباس ہی سجاتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ کئی ایسے ادارے ہیں، کئی ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں، کئی ایسے اسکولز اور کالج ہیں جہاں اب بھی چاہے وہ مسلمان عورت ہو لڑکی ہو اس کو اسکرٹ پہننا پڑتا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ سوال آیا ہوا ہے کہ اسکرٹ پہن کر اگر کوئی نماز پڑھتی ہے، ظاہر عورت ہی پہنے گی اسکرٹ، تو اب اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟
کہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ستر عورت ہے،
صحیح،
یعنی جو اعضا جن کے چھپانے کا حکم ہے وہ چھپے ہوئے ہوں۔ تو عورت کے جو ستر عورت ہے یعنی چھپانے کا جو حکم ہے وہ سارے جسم کا ہے، کہ سارا جسم اس کا چھپا ہوا ہو سوائے اس کے چہرے کی ٹکلی، یعنی یہ چہرے کا حصہ ہے، یہ سامنے کا منہ کا، وہ ظاہر ہو، اور اس کے جو ہاتھ ہتھیلیاں ہیں وہ، اور پیر کا جو اوپری حصہ ہے وہ ظاہر ہو، تو یہ درست ہے۔ باقی اس کے علاوہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا سارا جسم چھپا ہوا ہونا چاہیے، تو یہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، اور جب نماز کی شرط ہی نہیں پائی گئی تو اس کی نماز کی ابتدا ہی نہیں ہوئی۔ تو اسکرٹ اگر ایسا ہے کہ جس کے ذریعے پورا ستر عورت نہیں ہوتا، جسم نہیں چھپتا مکمل، تو اس صورت میں تو اس میں نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ وہ کوئی چادر یا کوئی ایسا کپڑا لے لیتی ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنا سارا جسم ڈھانپ لیتی ہے، پنڈلی بھی چھپ جاتی ہے اس کی، اسکرٹ کے اوپر پہن لیتی ہے کہ جس سے اس کا سارا جسم چھپ گیا، تو نماز تو اس کی ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی جب وہ ستر عورت کر لیتی ہے، اپنا جو جو جسم اس کو چھپانے کا حکم ہے اس نے چھپا لیا، اب اس نے نماز پڑھی تو اس کی نماز ہو گئی۔ لیکن اسکرٹ پہننا عورت کا یہ جائز نہیں ہے،
صحیح،
کیونکہ عورت کے لیے پردہ ضروری ہے، اور اسکرٹ میں چونکہ اس کی پنڈلیاں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں، اور اگر شارٹ اسکرٹ ہو تو اس میں تو بہت زیادہ بے پردگی ہوتی ہے، تو عورت کے لیے اسکرٹ پہننا یہ جائز نہیں ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ ایسا لباس پہنے کہ اس کا سارا جسم چھپا ہوا رہے۔
یعنی ایسے کسی انسٹیٹیوٹ میں جانا ہی نہیں چاہیے, ایسی کوئی جاب کرنی ہی نہیں چاہیے جہاں آپ کو بے پردگی کرنی پڑے. آپ اگر کہیں کہ جناب ہمیں جاب نہیں ملتی, تو ایسا نہیں ہے. یورپین کنٹریز ہوں, یو کے ہو یا کئی بھی فورن کنٹریز ہیں جہاں مسلمان عورتیں پردہ کرتی ہیں, اور پردے کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا. آپ غور کیجئے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اور میرا رب مجھے رزق عطا فرما رہا ہے, تو جب میں مولا کریم کی فرما برداری کروں گا تو کیا میرا رب مجھے رزق عطا نہیں فرمائے گا؟ اپنے دل کو وسیع کیجئے, رب کی فرما برداری میں زندگی گزاریے. اگر اپنانا ہے, کسی کی ادا اپنانی ہے, تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اپنائیے. جو اسلامی بہنیں ہیں وہ صحابیات اور امہات المومنین کے نقش قدم پر چلیں, پردے کی چادر اپنائے رکھیں. انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی, آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی. امید ہے کہ اس سوال کا جواب بھی آپ کو حاصل ہو گیا ہوگا. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ ایک اور, زیادہ تر یہ فورن کنٹریز میں ہی ہوتا ہے, لیکن اب بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بھی وبا پھیلتی جا رہی ہے, کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ عورتوں کو مردوں جیسا دکھنے کا شوق ہے, اور مرد چاہتے ہیں کہ ہم عورت جیسے دکھیں. یعنی اپنی حیثیت تبدیل کرنا, اپنی جنس تبدیل کرنے کا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دوڑ شروع ہو گئی ہے. مردوں کو دیکھا گیا کہ بڑے بڑے بال رکھتے ہیں, اور عورتیں جو ہے وہ بوائے کٹ یا بال کٹوانا شروع ہو گئی ہیں. تو عورتوں کو بال کٹوانا کیسا ہے, کہاں تک وہ بال کٹوا سکتی ہیں, اور کہاں تک ان کے لیے ناجائز ہے؟
عورتوں کے لیے مردوں کی طرز پہ بال کٹوانا جائز نہیں ہے. یعنی مردوں کے اسٹائل میں بال بنوانا, مردوں والا فیشن اپنا کر اپنے بال سنوارنا, یہ جائز نہیں ہے. اب مردوں کے بال کہاں سے کہاں تک ہوتے ہیں, تو سنت سے تین قسم کے بال رکھنا ثابت ہے.
صحیح.
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلفیں مبارکہ ہوتی تھیں, کبھی نصف کان تک, کبھی پورے کان تک, اور کبھی کبھی کندھوں تک پہنچ جاتی تھیں.
ماشاءاللہ.
تو یہ مردوں کی سمجھے آخری حد ہے. اس کے بعد پھر عورتوں کے بالوں کا انداز شروع ہو جاتا ہے. تو عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مردوں کی طرز پہ بال کٹوائیں, اور اسی طرح فساق عورتوں والے انداز میں بھی بال کٹوانا یہ ممنوع ہے.
صحیح.
اسی طرح مردوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ عورتوں کی طرح بال بڑھائیں. آج کل جیسے آپ نے کہا کہ مرد عورتوں کی ادائیں اور عورتیں مردوں کی ادائیں اپناتے جا رہے ہیں, تو یاد رکھیے کہ احادیث مبارکہ میں ایسے مردوں پر کہ جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں لعنت فرمائی گئی. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالی کی رحمت سے دور. اب جس پروردگار نے پیدا فرمایا اسی کی رحمت سے اس کو دوری ملے گی, تو بندہ کہاں جائے گا؟ تو اب ہمارے یہاں صرف بالوں ہی کا نہیں,
بالکل بالکل, میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ
معاملات میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے نکالے ہو رہی ہے.
ڈریس مردوں جیسے, بلکہ مردوں کو اب دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے جیولری پہننا شروع کر دی ہے. لڑکے خاص طور پہ یورپین کنٹریز میں تو ایسا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں. آپ بلیو کریں کہ کانوں میں جیولری تو سنی تھی, اب زبان کے اندر جیولری, آپ کے یہ ہونٹوں کے اندر وہ کچھ پنہا کر کے وہ رنگ پہنتے ہیں, پیٹ کے اندر وہ رنگ پہن رہے ہوتے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. یہ آئی بروز میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ جب جانا ہوا اور روڈ پہ کبھی جانا ہوتا ہے یا تو عجیب سا منظر ہوتا ہے, سمجھ نہیں آتی کہ یہ اپنے کو اچھا کر رہا ہے یا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. اور وہی آپ والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پھر رحمت سے بھی دور, اور جو رب کی رحمت سے دور ہو جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین اگر اللہ نہ کرے کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں, اس کو بیماری میں کہوں گا کہ عورت جو ہے وہ مرد دکھنا چاہتی ہے اور مرد عورت دکھنا چاہتی ہے, اللہ نے جو آپ کو بنایا ہے اس پر شکر بجا لائیے, اور جن چیزوں کو شریعت نے ہمارے لیے منع کیا ہے اس سے رک جائیے. تو پتہ چلا کہ مردوں کے بالوں کی ایک حد ہے. اور بڑی پیاری بات آپ نے کہی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جو ہے وہ زلفیں رکھنا ہے. پورے بال میرے آقا نے رکھے, کان کی آدھی لو تک, آدھے کان تک, یا کان کی لو تک, یا اتنے بال مبارک بڑھائے کہ شانہ مبارک کو چھو لیا. تو سنت کی نیت سے بال بڑھائیے اور اسی انداز سے رکھیے, سر پر امامہ پہنیے, سیدھی مانگ نکالیے, تو ان سنتوں کا ثواب ملے گا. بال بڑھائے بھی مگر سنت کی نیت نہ تھی, فیشن کی نیت تھی, کسی ہیرو کے اسٹائل کو اپنانے کی نیت تھی, تو ثواب بھی نہ ملا, اور پھر اتنے بڑھا لیے کہ عورتوں کی مشابہت ہو گئی. بلکہ اب تو وہ پونی بناتے ہیں عورتوں جیسی, اب مذاق ہی لگ رہا ہوتا ہے. لیکن بس ایک اور بھی بڑا خپت ہے کہ میں ایسا دکھوں کہ لوگ مجھے مڑ کر دیکھیں, کہ میں جا رہا ہوں تو سب سے منفرد ہوں, میرا لباس ایسا ہو, ایسا بھڑکیلا ہو, اس میں ایسا کوئی نام لکھا ہوا ہو کہ بس لوگ مجھے مڑ کر دیکھیں, میں الگ ہو جاؤں معاشرے سے اور بس کچھ نمایاں ہو جاؤں. تو یہ عجیب سا خفت ہے حضرت لوگوں میں.
لباس شہرت اور لباس
لباس شہرت سے منع فرمایا گیا ہے, ایسا لباس پہننا کہ جس کی وجہ سے لوگ متوجہ ہوتے ہوں تو قیامت کے دن ذلت کا لباس اس کو پہنایا جائے گا.
استغفر اللہ. تو یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ ایسا لباس جس کو دیکھ کر لوگ متوجہ, اور پھر ایسے متوجہ ہوں کہ گنی کھاتے ہوں گے اور مذاق ہی اڑتا ہوگا, تو بالکل اس سے ہم سب کو پرہیز کرنا چاہیے. امید ہے کہ اس سوال کا جواب بھی, اس کوسچن کا آنسر بھی آپ اسلامی بھائیوں کو مل چکا ہوگا. چونکہ ہمارے سلسلے میں الحمد للہ ہم ریکارڈڈ کالز بھی لیتے ہیں, تو آئیے اب ایک ریکارڈڈ کال کی طرف چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
امن الزمان اتاری ابو زیدی سے عرض کر رہا ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ امیر اہل سنت نے اپنی کتاب فیضان سنت کے اندر اجری کو حرام لکھا ہے, اور مدری چینل کے اس سلسلے میں آپ نے اس کو مکروہ تحریمی بیان کیا ہے, تو برائے مدینہ ذرا اس کی وضاحت فرما دیں کہ اجری کا کھانا مکروہ تحریمی ہے یا واضح حرام لکھا ہوا ہے, حرام ہے.
ماشاء اللہ قمر الزماں بھائی, آپ نے ہمیں ابو ظہبی سے کال کیا, اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں, جزاک اللہ خیرہ. امید ہے کہ آپ ابو ظہبی کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کرتے ہوں گے. الحمدللہ عرب امارات کے دارالخلافہ ابو ظہبی میں دعوت اسلامی کا ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ وہاں کے اسلامی بھائیوں سے رابطے میں ہوں گے اور اجتماع میں شرکت کرتے ہوں گے. حضور, سوال آپ نے سنا کہ امیر اہل سنت نے اپنی کتاب میں اوجڑی کو حرام لکھا ہے, اور کسی مدنی چینل کے سلسلے میں انہوں نے سنا کہ اوجڑی کو مکروہ تحریمی کہا گیا. وضاحت فرما دیں کہ اوجڑی کھانا کیا ہے.
اوجڑی کھانا یہ مکروہ تحریمی ہے. اس کی وضاحت یوں ہے کہ جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کو حرام فرمایا, تو حرام کی اصل میں دو قسمیں ہیں.
صحیح.
ایک ہوتا ہے حرام قطعی, جس کی قطعیت جو ہے یعنی جس کا حرام ہونا یہ قرآن پاک کی کسی آیت سے بالکل واضح طور پہ ثابت ہو, جیسے زنا کا,
ٹھیک ہے,
کہ لا تقرب الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ,
ٹھیک ہے.
اسی طرح جو ہے وہ کسی جان کو قتل کرنا, ولا تقتل النفس التی, کہ کسی جان کو قتل نہ کرو,
ٹھیک ہے.
تو یہ بالکل واضح قرآن کی آیت نے ارشاد فرما دیا کہ قتل کرنا, زنا کرنا, ناحق کسی کا مال کھانا, یہ سارا کا سارا حرام ہے, جو بالکل واضح انداز میں قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے حرام قطعی.
صحیح.
اور ایک حرام ہوتا ہے کہ جس کا ثبوت یعنی جس کا ثابت ہونا اس طرح نہیں ہوتا,
ٹھیک ہے,
کہ بالکل قرآن پاک کی کوئی آیت مبارکہ ہو یا کوئی حدیث متواتر, یعنی بہت سارے راویوں سے جو حدیث پاک مروی ہو, جیسے موضوع پہ مسا کی حدیث پاک کے بارے میں بیان فرمایا کہ 40 کے قریب صحابہ سے مروی ہے, ایسی حدیث مبارکہ, اس سے وہ چیز ممنوع ثابت نہیں ہو رہی, یعنی اس چیز کی جو ممانعت ہے, اس چیز سے جو منع کیا جا رہا ہے, وہ منع ہونا قرآن پاک کی کسی آیت سے واضح طور پہ ثابت نہیں ہے, کسی حدیث متواتر سے واضح طور پہ ثابت نہیں ہے. تو ایک تو یہ بات کہ وہ قرآن پاک کی کسی آیت سے ثابت نہ ہو واضح طور پر, یا حدیث متواتر سے وہ واضح طور پر اس کا منع ہونا ثابت نہ ہو, یا قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے, اسی طرح کسی حدیث سے ثابت ہے لیکن واضح طور پہ نہیں ہے, بلکہ اس کا کوئی اور معنی بھی ہو سکتا ہے, تو اس کو جو ہے حرام ظنی کہا جاتا ہے, اور اسی حرام ظنی کو مکروہ تحریمی بھی کہا جاتا ہے. تو مکروہ تحریمی وہ ہوتا ہے کہ جو حرام کے قریب قریب ہوتا ہے اور اس کی دلیل جو ہے وہ قطعی نہیں ہوتی, یعنی قرآن پاک کی کسی آیت سے واضح طور پہ ثابت نہیں ہوتی, کسی حدیث متواتر سے واضح طور پہ ثابت نہیں ہوتی, تو اس کو حرام ظنی یعنی مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے. تو مکروہ تحریمی کو بعض اوقات حرام کہہ دیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حرام ظنی ہے. تو امیر علیہ سنت نے جو ارشاد فرمایا کہ اجڑی کھانا حرام ہے, تو اس سے مراد حرام ظنی یعنی مکروہ تحریمی. سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں بدائع الصنائع فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے, اس کے حوالے سے لکھا کہ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اعضا کھانا ممنوع ہے, جانور کے جن اعضا کو کھانا ممنوع ہے ان کے اوپر تحریم کا لفظ فرمایا ہے, تحریم یعنی حرام کا لفظ ارشاد فرمایا ہے, تو اس سے مراد وہاں پر مکروہ تحریمی ہے. یہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اجڑی کا کھانا یہ مکروہ تحریمی ہے. تو امیر علیہ سنت کی جو بات ہے اس کی وضاحت یہ کہ آپ کے نزدیک بھی اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے, اور اس کو حرام جو ہے وہ اس کا دوسرا جو ہے نا وہ نام دیا گیا اس کو.
صحیح. لیکن یہ بتائیے کہ آپ کی گفتگو سے ایسا لگا کہ ایک تو حرام کی قسم حرام قطعی ہے, ایک حرام ظنی ہے, تو کیا مکروہ تحریمی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یا اس کا کھانا بھی گناہ ہی ہوگا؟
جی,
مکروہ تحریمی گناہ ہے. بڑا ہے
جی, یعنی مکروہ تحریمی اگر بار بار کیا جائے تو پھر وہ کبیرہ گناہ بن جائے گا.
استغفر اللہ.
یعنی بغیر توبہ کے اسے کرتے رہے یا اس کو چھوٹا سمجھ کے کیا تو یہ گناہ کبیرہ بن جائے گا۔ تو مکروہ تحریمی ہوتا تو صغیرہ ہے لیکن حرام کے قریب قریب ہوتا ہے، اور جو صغیرہ کو صغیرہ سمجھ کے کرے کہ یہ چھوٹا گناہ چلو کر لیتے ہیں تو پھر وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ تسلسل کے ساتھ کیا جائے بغیر توبہ کے، کر لیا گناہ اور سچی توبہ نہیں کی، پھر اس کو کر رہے ہیں پھر اس کو کر رہے ہیں، تو حدیث پاک میں فرمایا کہ تکرار کے ساتھ اصرار کے ساتھ کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔
یعنی گناہوں کی جو عادت ہے وہ بہت بری چیز ہے کہ بار بار جو گناہ کرتا ہے تکرار کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ کر جاتا ہے، اور پھر اس کی بے شک بہت ساری وعیدیں بھی ہیں۔ آئیے ایک اور ریکارڈڈ سوال کی طرف چلتے ہیں، ہمارے پاس اور بھی ریکارڈڈ سوال ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
جی سجاد اطاری عرب شریف کے شہر طائف سے بات کر رہا ہوں۔ تو میرا سوال ہے کہ کیا یہ جو لوگ حرام موت مرتے ہیں یا کچھ یہ زہر کھا کے یا کسی اور بھی حرام موت سے مرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کچھ تھوڑی تفصیل بتائیں، کیا ان کی بھی کوئی مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے یا ان کی مغفرت ہوگی؟ جزاک اللہ خیرا۔
سجاد اتاری بھائی، آپ نے ہمیں عرب شریف سے کال کیا، اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، اور سوال حضور ان کا یہی ہے کہ جو لوگ حرام موت مرتے ہیں جیسے زہر کھا کر مرتے ہیں، خودکشی بھی اس سے مراد لی جا سکتی ہے، تو ان لوگوں کی کیا مغفرت ہوگی؟ اس میں ایک سوال اور اپنی طرف سے ایڈ کر دیتا ہوں کہ یہ بھی بڑا مشہور ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، تو اس بارے میں بھی اسی سوال کے تحت اگر جواب ارشاد فرما دیں۔
پہلی بات تو یہ کہ حرام موت مرنا، یعنی جس کو خودکشی کو بھی حرام موت کہا جاتا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر وہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو اب شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے وہ حرام موت مرنا ہو چاہے کسی اور گناہ کو کرنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے اوپر، اس کی مرضی کے اوپر موقوف ہے، اگر وہ معاف فرمانا چاہے تو معاف فرما دے گا۔ تو اگر کسی نے خودکشی کی ہے تو خودکشی کے اوپر حدیث پاک کے اندر بڑے عذابات وعیدیں آئی ہیں کہ جس طریقے سے اس نے خودکشی کی وہ ہمیشہ اسی انداز میں اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ اگر کسی نے لوہے کے ذریعے، لوہے کے کسی ہتھیار کے ذریعے اپنے آپ کو خودکشی کر لی ہے، اپنے آپ کو مار لیا ہے، تو اس کو عذاب یہ دیا جائے گا کہ وہ اسی کے ذریعے اپنے آپ کو بار بار مارتا رہے گا، بار بار مارتا رہے گا۔ تو اگرچہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور جو ہے اس طرح کرنا جائز بھی نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا، چاہے تو فوری اسے جنت میں داخل فرما دے، اور چاہے تو اس کو جو ہے وہ جو اس کی سزا ہے وہ اسے دے کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ ایک بات تو یہ کہ خودکشی یا کسی اور گناہ کی جو ہے وہ مغفرت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، تو شرک کے علاوہ، شرک یعنی شرک اور کفر دونوں اس کے اندر شامل ہیں، جس نے کفر کر لیا، جس نے شرک کر لیا، اس کے بارے میں واضح انداز میں، واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ اولئک اصحاب الجنتی ہم فیہا خالدون، کہ وہ جنتی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو ایمان جس کا سلامت ہے، جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ جہاں تک رہی خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنا، اس کے لیے ایصال ثواب کرنا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، تو نماز جنازہ پڑھنی تو اس کی ضروری ہے، فرض کفایہ ہے، یعنی خودکشی کرنے کی وجہ سے اس کی نماز جنازہ کا حکم ساقط نہیں ہو جائے گا، جس طرح دیگر مسلمانوں کی نماز جنازہ کا حکم ہے کہ وہ فرض کفایہ ہے، یعنی بعض افراد پہ پڑھنا یہ ضروری ہے، بعض نے پڑھ لی سب پر سے جو ہے وہ حکم ساقط ہو گیا، اور کسی نے بھی نہیں پڑھی تو سارے کے سارے گنہگار ہوں گے۔ تو اسی طرح یہ خودکشی کرنے والے کا معاملہ ہے کہ اگر اس نے خودکشی کر لی ہے تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جا سکتی ہے، بلکہ کریں گے اس کے لیے دعائے مغفرت، جس طرح دیگر جو افراد ہوتے ہیں، جو مثال کے طور پہ داڑھی منڈا اس دنیا سے چلا گیا یا بے نمازی اس دنیا سے چلا گیا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، تو اس کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے، تو اسی طرح اس کے لیے بھی دعائے مغفرت کی جائے گی، اس کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔
تو یہ بتائیں سزائے موت جن کو دی جاتی ہے، تو کیا ان کی نماز جنازہ اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی ہوگی؟ کسی جرم کی وجہ سے اگر قتل کرنے کی بنا پر اگر ان کو سزائے موت ہوئی ہے، کسی وجہ سے سزائے موت ہوئی، تو اس کے بعد ان کی نماز جنازہ بھی ہوگی اگر وہ مسلمان ہے تو. یہ بھی بڑا مشہور کر دیا جاتا ہے کہ سزائے موت ہو گئی تو اب اس کی جنازہ نہیں ہوگا، اس بارے میں کوئی اگر رہنمائی؟
اس کے جنازے کی نماز ہوگی. بعض مختلف صورتیں جن کے اندر قتل کیے جانے والوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، مثلا یہ کہ مسلمانوں کو لوٹ رہا ہے اور ڈاکو ہے تو لوٹ مار کر رہا ہے
صحیح،
اور اس حالت میں اگر وہ مارا گیا
صحیح
تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی.
مطلب اس کی مختلف صورتیں ہیں،
بعض صورتیں جن میں نہیں پڑھی جائے گی.
میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ظاہر ہے بہت سارے سوالات اور سارے مختلف موضوعات پر، اور آج ایسا لگ رہا ہے کہ علم دین کا ایک گلدستہ ہمیں ملتا چلا جا رہا ہے. یقین مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ ہوں گے، بلکہ میں پھر عرض کروں گا، بار بار ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ جب آپ ایسے سلسلوں میں بیٹھا کریں تو اپنے ساتھ ڈائری اور پین رکھا کریں. یہ ساری باتیں ظاہر ہے ہر وقت ہر چیز یاد نہیں رہتی، تو لکھتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے پاس علم دین کا خزانہ جو ہے وہ اکٹھا ہوتا چلا جائے گا. اسلامی بھائی نے بڑی پیاری بات کہی کہ وہ لوگ جو اہل ایمان ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ جنت ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور معاذ اللہ اگر کوئی مشرک ہو گیا، شرک کیا یا کافر ہوگا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ایمان پر سلامتی عطا فرمائے، اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں مرتے دم تک شامل رکھے کہ جو انشاءاللہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ریکارڈڈ کالز کی طرف پھر چلتے ہیں، ہمارے پاس ایک اور ریکارڈڈ کال ہے، اس کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام محمد علی اتاری ہے، مرکز الاولیاء لاہور مانگا منڈی میں رہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو قاری صاحب مدرسہ میں بچوں کو حفظ کراتے ہیں وہ الٹا قرآن پاک یعنی سورہ ناس سے شروع کرواتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اور امام صاحب اگر قراءت میں نماز میں نا الٹا قرآن پاک پڑھ دے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیجیے.
محمد علی بھائی، مرکز الاولیاء لاہور، ان اور انٹرپریٹیشنز اور اور اصطلاح آف دعوت اسلامی وی سے مرکز الاولیاء فار لاہور شریف بیکاز اٹ از اے مرکز آف اولیاء کرام. الحمد للہ ہمارا امیر علیہ سنت سیز the name Lahore city as Markazul Auliya. So from Markazul Auliya, Muhammad Ali bhai نے سوال کیا کہ قاری صاحب مدرسے میں بچوں کو جو پڑھاتے ہیں حفظ خصوصاً کرواتے ہیں، ناظرہ بھی پڑھاتے ہیں، تو وہ سورہ ناس سے شروع کرتے ہیں اور اسی انداز سے وہ قرآن شریف پڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور اس کو الٹا قرآن انہوں نے کہا. اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ قرآت کے اندر، تلاوت کے اندر یا نماز کے اندر جب پڑھاتے ہیں قاری صاحب امام صاحب تو وہ الٹا قرآن نہ پڑھیں، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ اور اس نماز میں اگر کوئی پڑھ دے تو اس کی کیا حکم ہوگا؟ کچھ وضاحت فرما دیں.
اب اس کے اندر یہ اصل تو یہ ہے کہ جو قرآن پاک جب ہم پڑھیں گے تو ترتیب کے ساتھ پڑھیں. نماز میں جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے گا تو ترتیب سے پڑھنا واجب ہے. مثلا اگر کسی نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی ہے تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے پہلے کی صورت مثلا انا اعطیناک الکوثر یہ دوسری رکعت کے اندر پڑھے. لیکن معاملہ جو بچوں سے متعلق انہوں نے پوچھا ہے کہ بچوں کو جب حفظ کروایا جاتا ہے یا ناظرہ بچوں کا قرآن پاک جب لگتا ہے تو ان کے لیے شروع میں چھوٹی صورتیں، چونکہ بچوں نے ابھی قاعدہ پڑھا ہوتا ہے، اب ایک دم ہم ان کو الف لام میم سے شروع کروا دیں گے تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. چونکہ شروع کی آیتیں آپ نے دیکھیں کہ سورہ بقرہ شریف کی آیتیں بڑی بڑی ہیں
صحیح،
تو بچوں کا ان بڑی بڑی آیتوں کو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے،
تو اس کے مقابلے میں اگر ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں بچوں کو دیں گے تو یہ صورتیں یاد کرنا پڑھنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے. اور جب حفظ کا معاملہ ہوتا ہے تو حفظ کے اندر ایک بچوں کی ایک نفسیات ہے کہ وہ صورتیں کاؤنٹ کریں گے کہ میں اتنی صورتوں کا حافظ ہو گیا. اب ہم سورہ بقرہ میں ہی لگا دیں اس کو شروع سے تو اس کے لیے حفظ کرنا مشکل ہو جائے گا. اب سورت ختم ہونے کو نہیں آ رہی، وہ سورہ بقرہ تقریباً ڈھائی پا رہے گی،
اس سے ایک مہینے بعد بھی کوئی پوچھے گا کتنی سورت یاد کی تو کہے گا میں سورہ بقرہ پہ ہی ہوں، پہلی سورت پہ ہی ہوں.
تو اب اس میں یہ ہے کہ چھوٹی صورتیں یاد کرنے میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بچے کی دلچسپی ہے،
ٹھیک ہے،
اور دوسرا یہ کہ عام طور پہ جب بچہ نماز پڑھے گا
صحیح
تو نماز پڑھنے میں اس نے یہ صورتیں پڑھنی ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں عام طور پہ نماز میں پڑھی جاتی ہیں
صحیح،
تو بچوں کے لیے فقہاء کرام نے یہ خلاف ترتیب یعنی جس ترتیب سے قرآن پاک ہمارے یہاں پہ مکتوب ہے لکھا ہوا ہے تو اس ترتیب کے علاوہ آسان یہ ہے کہ سورہ ناس پہلے، پھر اس کے بعد سورہ فلق، پھر اس کے بعد قل اللہ واحد، اس طرح ترتیب سے آخر میں آ کے اماں یتسالون کی صورت اماں پارے میں آتی ہے، تو اس طرح کے بھی سپارے ملتے ہیں جن کے ذریعے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ رہا معاملہ نماز میں خلاف ترتیب قراءت کرنے کا، تو اس میں یہ کہ قصدن خلاف ترتیب قرآن پاک پڑھنا ناجائز، مکروہ تحریمی اور گناہ ہے، اور اگر بھولے سے کسی سے ہو جاتا ہے، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اب سورہ ناس پڑھ لی پہلی رکعت میں، اب اس کو کیا پڑھنا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ دوسری رکعت میں بھی سورہ ناس پڑھے۔
صحیح۔
اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھی ہے اور دوسری رکعت میں انا اعطینا جو اس سے پہلے کیے وہ شروع کر دی، تو اس میں اگر یہ بھولے سے ہوا ہے تو بھولنے سے خلاف ترتیب اگر پڑھنے میں آ گیا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔
صحیح۔
قصدن کوئی خلاف ترتیب پڑھے گا تو یہ گناہ ہے، اور نماز پڑھنا اس طرح خلاف ترتیب قصدن کر کے تلاوت تو یہ گناہ ہے، اور اگر بھولے سے ایسا ہوا تو نماز ہو جائے گی اور سجدہ سہو کی اس میں حاجت نہیں ہے۔
لیکن جان بوجھ کر سیکوینس جو ہے، جو قرآن پاک کی آیات کی یہ صورتوں کی ہے، اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے یا الٹا پڑھنا۔ آپ نے بتایا کہ اگر جان بوجھ کے کوئی کر رہا ہے تو وہ گناہ ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے ایک روایت فرمائی، جو قرآن پاک الٹا پڑھتا ہے تو کیا اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اس کا دل الٹا کر دیا؟
اللہ اللہ اللہ،
خود سے الٹا پڑھے یا غلطی سے الٹا ہو جائے تو دونوں صورتوں میں نماز اس کی ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے،
کسی نے
پہلے سجدہ
صاحب کی اس کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، تلاوت کے واجبات میں سے ہے۔ اسی طرح یہاں پہ تھوڑی سی تفصیل مزید یہ ہے کہ بالفرض کسی نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لی،
ٹھیک ہے،
اور دوسری رکعت میں اب اس کے منہ سے انا اعطینا نکل گئی،
ٹھیک ہے،
تو اب اس کو حکم یہ ہے کہ اسی کو پورا کرے،
اس کو کاٹ کے دوسری
شروع نہ کرے، یہ پڑھ لی۔
اچھا، یہ بھی بتائیے حضور، سیکوینس ہے نا، جیسے سورہ کافرون ہی کی مثال لیتے ہیں کہ اب سورہ کافرون کے بعد اب جو آیت سورت ہے وہی سورت پڑھنا ضروری ہے یا اس کو چھوڑ کے اگلی کوئی سورت بھی ہم پڑھ سکتے ہیں؟
اس کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے اگر کوئی سورت آپ نے پڑھی ہے اس کے بعد والی سورت اس سورت سے بہت بڑی ہے،
ٹھیک ہے،
جیسے مثال کے طور پہ آپ نے والتین پڑھی،
ٹھیک ہے،
والتین والزیتون، اب اس کے بعد کی جو سورت ہے وہ سورہ علق ہے،
ٹھیک ہے،
اور وہ والتین کے مقابلے میں تقریباً دگنی ہے، دو گنا ہے، ڈبل ہے اس سے، تو اب اس کو چھوڑ کے انا انزلنا کوئی پڑھتا ہے جو سورہ علق کے بعد ہے تو اس کا پڑھنا یہ درست ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی جو پہلی رکعت میں آپ سورت پڑھ رہے ہیں اس کے بعد جس سورت کو آپ چھوڑ رہے ہیں وہ اس سورت سے دگنی ہے،
ٹھیک ہے،
ڈبل ہے یا بڑی ہے اس سے کافی، تو پھر اسے چھوڑنا یہ درست ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ ایک کی بجائے دو صورتیں چھوڑ دیتے ہیں،
ٹھیک ہے،
جیسے قل یا ایھا الکافرون کی مثال لے لیں، اس کو آپ نے پڑھا اور اس کے بعد آپ نے اذا جاء نصر اللہ اسے بھی چھوڑ دیا، تبت یدا اسے بھی چھوڑ دیا، اور آپ نے قل ہو اللہ احد یہ پڑھ لی، تو یہ درست ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی دو صورتوں کو بھی چھوڑنے کی اجازت ہے، اور جو ہے وہ ایک بڑی صورت ہو تو اسے چھوڑنے کی بھی اجازت ہے۔ ہاں، اگر کوئی چھوٹی صورت ہے تو پھر اسے چھوڑنا یہ درست نہیں ہے، مکروہ ہے، جیسے قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں پڑھی، اب اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ چھوڑ کے آپ نے تبت یدا شروع کری تو یہ درست نہیں ہے، اس کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے۔
دو چھوڑ سکتے ہیں،
دو چھوڑ سکتے ہیں یا پھر بڑی صورت کو جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔
اچھا، یہ بتائیے کہ یہ بھی سنا تھا کہ سنتے ہیں علماء کرام سے کہ اس میں یہ بھی ترتیب رکھنی ضروری ہے، ایک تو سیکوینس ہو اور کون سی رکعت میں بڑی پڑھیں اور کون سی رکعت میں اس سے قدرے چھوٹی صورت پڑھنی چاہیے۔
ہاں، تو پہلی رکعت میں بڑی ہو تھوڑی، یا تو دونوں برابر ہوں،
ٹھیک ہے،
یا پھر پہلی رکعت دوسری رکعت سے بڑھ کر ہو۔
اچھا، یعنی اگر پہلی میں چھوٹی صورت پڑھ لی قل ھو اللہ شریف پڑھ لی اور دوسری میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی، تو اب اس کے بارے میں کیا؟
نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا کہ اس میں کوئی بہت زیادہ وہ نقصان ہو یا سجدہ صاحب لازم آئے، نماز اس کی ہو جائے گی۔ جو بہتر طریقہ کار ہے، جو اولا طریقہ ہے، اعلیٰ طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں بڑی پڑھی جائے، دوسری رکعت کے اندر
اس سے قدرے چھوٹی
چھوٹی پڑھی۔
جزاک اللہ۔ آئیے ایک اور ریکارڈڈ سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرا نام محمد نوید رضا عطاری ہے، میں ضلع ننکانہ کے گاؤں سید والا سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آیا سید کے علاوہ کسی اور کا بھی مرید ہوا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ معلومات چاہوں گا۔
محمد نوید رضا اتاری ننکانہ، ضلع ننکانہ سے آپ نے فون کیا، اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ ان کا سوال یہ ہے کہ کسی سید کے علاوہ کسی اور کا بھی مرید بنا جا سکتا ہے، اس کی وضاحت فرما دیں.
یا سید کے علاوہ بھی کسی اور کا مرید بنا جا سکتا ہے. پیر یا مرید، کسی کو پیر بنانے کے لیے اس کا سید ہونا ضروری نہیں ہے،
صحیح.
بلکہ اس کے جامع شرائط ہونا چاہیے. سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی افریقہ کے اندر پیر کی چار شرائط، اس کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں. جس کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی، یہ شرائط ہوں گی، اس کی بیعت کرنا درست ہے. اور جس کے اندر نہیں ہے، اب چاہے وہ سید ہو یا غیر سید ہو، دونوں صورتوں کے اندر اس کے ساتھ بیعت کرنا درست نہیں ہے. تو وہ شرائط یہ ہیں. پہلی شرط یہ بیان فرمائی کہ وہ جو پیر صاحب ہیں، شیخ ہیں، ان کا سلسلہ با اتصال صحیح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک ملا ہوا ہو، پہنچا ہو. مقصد یہ کہ جس پیر صاحب کی وہ بیعت کر رہے ہیں، تو ان پیر صاحب کو اپنے پیر صاحب سے اذن ملا ہو، اجازت ملی ہو. اسی طریقے سے پھر ان کے جو پیر صاحب ہیں، ان کو بھی اپنے پیر صاحب سے اذن ملا ہو اور ان کی بیعت درست ہو. پھر اسی طریقے سے ان کی، اس طرح چلتے 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 نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تک سلسلہ متصل ہونا چاہیے. بیچ میں کوئی ایسے شخص نہیں آئے کہ جو ابھی شرائط بیان ہوگی ان میں سے کسی شرائط، کوئی شرط مفقود ہو یا سلسلہ کسی وجہ سے منقطع ہو جائے،
اس کی وجہ سے ڈسکنٹینیو نہ ہو، بلکہ کنیکشن ایسا ہو کہ ان کے پیر صاحب نے ان کو اجازت دی ہو، پرمیشن دی ہو. اور اسی طرح جو ابھی آپ چار شرائط بتائیں گے، تو یہ پوری چین جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچے،
بالکل اٹیچ ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے.
اسی طرح دوسری شرط جو سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان فرمائی ہو کہ پیر صاحب سنی صحیح العقیدہ ہوں، بد مذہب نہ ہو، ان کا عقیدہ درست ہو، عقائد جو مسلمانوں کے عقائد ہیں ان عقائد پر وہ کاربند ہوں، تو ان کی بیعت کرنا درست ہوگا. یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط جو بیان فرمائی کہ وہ پیر صاحب عالم ہوں، جاہل کی بیعت کرنا درست نہیں ہے. اور علم کتنا ہونا چاہیے کہ کم از کم وہ کتب فقہ سے، کتابوں سے اپنی ضرورت کے مسائل نکال سکتے ہوں. جس طرح آج کل بہت سارے لوگ پیر بن جاتے ہیں، علم بالکل نہیں ہوتا، دیگر وہ خاندانی ان کو ملتی رہتی ہے اس طریقے سے، تو ایسی بیعت کرنا درست نہیں، بلکہ پیر صاحب کا عالم ہونا ضروری ہے. اور چوتھی جو شرط بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ پیر صاحب فاسق معلن نہ ہوں، یعنی اعلانیہ طور پر لوگوں کو دکھا کر گناہ نہ کرتے ہوں. مثال کے طور پہ داڑھی منڈاتے ہیں یا نماز ہی نہیں پڑھتے، لوگوں کو پتا ہے، تو ایسے پیر کی بیعت کرنا بھی درست نہیں ہے. تو جس کے اندر یہ چار شرائط پائی جائیں گی اور کوئی شرط مفقود نہیں ہوگی، اس کی بیعت کرنا درست ہوگا، چاہے وہ سید صاحب ہوں یا غیر سید ہوں. سید ہوں تو نور اعلیٰ نور، اور اگر چار شرائط میں کوئی بھی شرط مفقود ہے، اب چاہے وہ سید ہوں یا غیر سید ہوں، ان کی بیعت کرنا درست نہیں ہے. تو یہ شرائط اصل ہیں، نہ کہ سید یا غیر سید ہونا.
ماشاء اللہ، بہت پیارے انداز میں ہمارے اسلام بھائی نے فور کنڈیشنز ہمیں بتائیں کہ ایک پیر کے لیے چار کنڈیشنز ہیں. اور اعلیٰ حضرت کے فتاوی کے تحت انہوں نے، ہماری فتاوی افریقہ میں انہوں نے فرمایا کہ اس کے بارے میں موجود ہے. تو یہ فور کنڈیشنز ہمارے پاس ہونی چاہیے. سید ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے، ان کا کنیکشن، جو اسپریچول کنیکشن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تمام کا تمام اتصال، جس کو ہم مشکل ورڈ کہہ لیں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو. اور پھر ساتھ ساتھ دوسری اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ ہی واز صحیح سنی، یعنی صحیح سنی العقیدہ ہوں وہ، اور صحیح العقیدہ ہوں، اور پھر وہ عالم ہوں، یعنی غیر عالم نہ ہوں، مسائل ہی نہ جانتے ہوں اور علم دین نہ رکھتے ہوں. اور چوتھی بڑی پیاری بات انہوں نے فرمائی کہ وہ گناہوں میں مبتلا ایسے نہ ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل جاتے ہوں، یعنی اناؤنسلی سن کمٹ نہ کرتے ہوں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ چار شرائط جس پیر، جس شخص میں ہوں، اس کو پیر بنایا جا سکتا ہے، سید کی قید نہیں ہے. آئیے ایک اور ریکارڈڈ سوال جو ہے وہ ہمارے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں ندیم اختر لائن دیریا میں رہتا ہوں. میرا سوال دارالافتاء کے سلسلے میں یہ ہے کہ نیو ایئر منانا کیسا ہے، اور اس کیا ہم اس نیو ایئر کی مبارکباد اپنے دوستوں اور رشتے داروں کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟
حضور، یہ ندیم بھائی، آپ نے لائنز ایریا باب المدینہ کراچی سے ہمیں، آپ رہتے ہیں وہاں سے کال کیا، اپنے سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. سوال آپ نے سنا حضور کہ نیو ایئر منانا کیسا اور اس کی مبارکباد دینا کیسا. بڑے میسیجز چلتے ہیں نیو ایئر کے، تو اس حوالے سے ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں.
ابھی کہ نیو ایئر شمسی اعتبار سے ایک نیا سال کا آغاز ہوا، تو اس آغاز پر مبارکباد دینا، خوشی کا اظہار کرنا فی نفسی ہی تو جائز ہے.
ٹھیک ہے.
اب یہ ہے کہ اس کے منانے کا مزید کیا کیا انداز اختیار کیا جاتا ہے، تو اس کے اعتبار سے مزید احکام پھر مختلف ہو جائیں گے.
صحیح.
اگر اس کے اندر ممنوعات شرعی یعنی ناجائز امور کا ارتکاب کیا جاتا ہے، مثلا شرابیں عام ہوتی ہیں اور ناچ گانا اور مرد و عورت کی عورتوں کی مخلوط تفریغاہیں یہ اس وقت عام ہوتی ہیں. تو اس طرح کے اگر ناجائز معاملات ہوں گے اور اس میں پھر مزید یہ کہ فائرنگیں ہوتی ہیں اور خوب ہوائی فائرنگوں سے یہ لوگوں کا آرام ختم کر دیا جاتا ہے اور پھر
اسکوٹر میں سائلنسر نکال دیے جاتے ہیں, سارا روڈ جو ہے وہ شور مچ رہا ہوتا ہے.
تو اب اس طرح کے معاملات اختیار کر کے اس کو منانا یہ تو درست نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
ان میں بہت سارے کام ناجائز و حرام بھی کیے جاتے ہیں, لیکن اگر اس کو شریعت کے دائرے میں رہ کر منایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شمسی اعتبار سے ایک نئے سال کا آغاز ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا ہے, تو یہ ایک نعمت ہے. ہر سانس جو ہمیں مل رہی ہے وہ نعمت ہے, ہر دن جو ہم پا رہے ہیں وہ نعمت ہے, ہر رات ہمارے حق میں نعمت ہے کہ اس کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو, اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے کام کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ اس حوالے سے دعوت اسلامی نے بھی اس دن اور اس رات کو منایا ہے.
وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, کہیں پہ رونق ہے دل جلوں کی, کہیں پہ محفل ہے میں کشوں کی, یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں. کہ پوری دنیا میں کئی مقامات پر ہلا گلا مچا ہوا تھا, گناہوں کے بازار گرم تھے, مگر قربان جائیے امیر اہل سنت پر, دعوت اسلامی پر, کہ گناہوں سے امت کو بچانے کے لیے دنیا بھر سے ہمارے پاس میسیجز آئے کہ دنیا کے کئی ممالک میں ایسے ممالک جہاں لوگ نیو ایئر منانے جاتے ہیں, ساؤتھ افریقہ ایک ایسا ڈیسٹینیشن ہے کہ جہاں لوگ نیو ایئر نائٹ منانے جاتے ہیں, ماپوتو موزمبک کا ایک شہر ہے, یو کے کی کئی سٹیز کے اندر سے ہمیں پیغامات ملے کہ لوگ اس وقت گویا مدنی چینل کے سامنے بیٹھ گئے تھے. پاکستان سے کئی ایسے میسیجز آئے کہ ہم تیار ہو گئے تھے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ نیو ایئر نائٹ منانے جانا ہے. جیسے ہی مدنی چینل کھولا تو امیر علیہ سنت کا جلوہ تھا, بس وہیں بیٹھ کے رہ گئے. ایک اسلام بھائی نے میسج کیا کہ میں نے اپنے دوستوں کو کہا بھائی آپ بھی اپنے گھر پہ جائیں اور مدنی چینل دیکھیں, میں نیو ایئر نائٹ منانے نہیں جاتا. تو یہ بھی الحمدللہ آپ دیکھیں کہ امت کی اصلاح کا ایسا جذبہ ہے میرے پیر و مرشد کو. آپ نے دیکھا کہ غالباً 7 گھنٹے کی یہ لائیو ٹرانسمیشن تھی, امیر علیہ سنت ماشاء اللہ ساری رات اس نیت سے بیٹھے رہے, 5 بج گئے تھے تقریباً. یہ وجہ تھی کہ باپا کے ذہن میں یہ تھا کہ اب پاکستان کے لوگ بے شک سو چکے ہیں, لیکن میرے روحانی بیٹے یو کے میں جاگ رہے ہوں گے, افریقن کنٹریز میں جاگ رہے ہوں گے, اور وہاں اس وقت وہ نیو ایئر نائٹ کا وقت آ چکا ہے. کیونکہ وہ بڑا کروشل وقت ہوتا ہے نوجوان, کیونکہ ان کے ینگسٹرز دوست ہوتے ہیں, فرینڈ سرکل ہوتا ہے, چلو یار دیکھنے چلتے ہیں کیا ہو رہا ہے, اور پھر وہاں جا کر جو گناہ ہوتے ہوں گے. اب بھی کراچی کے اندر صرف ایک نیوز تھی کہ آلموسٹ 40 کے قریب لوگ ہوائی فائرنگ سے زخمی ہو گئے اس رات جو صرف ہوائی فائرنگ ہوئی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بڑی پیاری بات ہمارے اسلام بھائی نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہمیں اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے. فی نفسی ہی کام تو جائز ہے, لیکن اس میں پھر بندہ آگے بڑھ جاتا ہے مبارکباد دینے کے بہانے, نیو ایئر نائٹ کا جشن منانے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی کی نعمت کا شکر تو اس کا شکر بجا لا کر عبادت کرنا چاہیے. بڑی غور طلب بات ہے, ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے, ہمارے گھر میں خوشی آتی ہے, یہ ہمارے رب کی نعمت ہے. ماں باپ سوچیں کہ میں عرصے سے انتظار کر رہا تھا کہ میرے بیٹی کے ہاتھ پیلے ہوں گے, میرے بیٹے کے سر سہرا سجے گا, آپ کی یہ خواہش پوری ہوئی, آپ کے رب نے آپ کو یہ نعمت دی. اب بتائیے کہ اس نعمت کے شکرانے میں رب کو ناراض کیا جا رہا جانا درست ہے یا رب کی عبادت کر کے اس کا شکر بجا لانا درست ہے؟ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی ہم پر کوئی خوشی کا موقع آتا ہے نا, تو ایسا لگتا ہے کہ ہم خوشی دینے والے رب کو ناراض کرنے میں لگ جاتے ہیں. یہ عقل مندی نہیں ہے, یہ بالکل بے وقوفی والا کام ہے. شیطان کو راضی کرنے اور رحمان کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگ جانا یہ بے وقوفی ہے, عقل مندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اس قسم کی خرافات سے ہمیں محفوظ رکھ فرمائے. امید ہے کہ ندیم بھائی کو ان کے سوال کا جواب مل چکا ہوگا. آئیے ایک اور ریکارڈڈ کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میں محمد
خالد
کراچی سے بات کر رہا ہوں. کیا انگلش مہینے اور انگلش تاریخیں اسلام میں ناپسندیدہ ہیں؟
محمد خالد اتاری بھائی, آپ نے باب المدینہ کراچی سے ہمیں کال کیا, اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں, جزاک اللہ خیرا. حضور سوال پھر اسی طرف آ گیا ہے کہ یہ تو چلے انگلش مہینہ شروع ہوا, اب انگلش مہینے یا انگلش تاریخیں جو ہیں, ڈیٹس جس کو ہم کہتے ہیں, انگلش ڈیٹس جو ہیں وہ اسلام میں کیا ناپسندیدہ ہیں؟ رہنمائی فرمائیں.
قرآن پاک میں چاند کے مہینوں سے متعلق یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا تھا, تو اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. یسألونک عن الاہلہ, کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج, تو تو اے محبوب ان سے فرما دیں کہ یہ لوگوں کے کاموں کا اور حج کے اوقات ہیں, تو ہمیں اسلامی مہینوں کو ہی اہمیت دینی چاہیے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس کے مطابق اپنے سارے معاملات ڈھالنے چاہیے. اور دیکھا جائے تو اسلامی مہینوں میں اور شمسی مہینوں میں بہت فرق ہے. اسلامی مہینوں کا آغاز چاند سے ہوتا ہے اور اس چاند کے ذریعے سے ہمیں اس کے مہینے کی ابتدا, انتہا, اس کے درمیان کا پتہ چلتا رہتا ہے. جبکہ اس کے برعکس ہم سورج کو لے لیں, سورج روز آنا آتا ہے اور طلوع ہونے کے بعد غروب ہو جاتا ہے, تو ہم سورج کو دیکھ کر یہ پہچان نہیں سکتے کہ آج کون سی تاریخ ہے.
صحیح.
لیکن چاند دیکھ کر
بہت حد تک اندازہ,
ادنا عقل رکھنے والا بھی شخص دیکھ کر پہچان لے گا کہ یہ مہینے کا ابتدائی ایام ہے, یہ درمیانے مہینے کی طرف اب یہ ہم جاتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ پھر بدر کامل ہو جاتا ہے, چاند مکمل چودھویں کا چاند جس کو ہم کہتے ہیں مکمل روشن ہوتا ہے, 13, 14, 15 تاریخیں تو یہ مہینے کا درمیانی ایام ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر چاند میں آہستہ آہستہ گھٹنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چاند بالکل غائب ہو جاتا ہے.
صحیح.
تو یہ چاند کو اگر ہم فالو کریں, اس کے مطابق دن تاریخ نوٹ کریں اور اس کے مطابق اپنے معاملات رکھیں, تو اس میں بہت ساری ہمارے لیے آسانی ہیں. پھر مزید یہ کہ چاند کا یہ گھٹنا بڑھنا, اس کے بعد آہستہ آہستہ ابتدا بڑھتا جاتا ہے, اس کے پھر مکمل ہو جاتا ہے, پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ ختم ہو جاتا ہے.
صحیح.
غائب ہو جاتا ہے, نظر نہیں آتا. تو اس میں انسان کو ایک طرح کا درس بھی دیا جا رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی پر غور کرے کہ اس کی ابتدا کتنی کمزور تھی.
آئے آئے.
چاند جب پہلی تاریخ کا ہوتا ہے تو کتنا باریک نظر آتا ہے, آہستہ آہستہ اس میں روشنی بڑھتی چلے آتی ہے.
واہ.
تو اسی طرح بچپن پہ انسان غور کرے اپنے کہ کمزور تھا, آہستہ آہستہ جوں جوں یہ عمر بڑھتی جاتی ہے, جوانی کی طرف آتا ہے تو
طاقتور
ہو گیا. تو یوں ہی چاند میں بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چاند مکمل روشن ہو جاتا ہے, تو یہ انسان کی جوانی کی طرف علامت ہے کہ انسان اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے جوانی. پھر چونکہ جو کمال کو پہنچ جاتا ہے اس کو پھر زوال لاحق ہوتا ہے, تو چاند مکمل روشن ہونے کے بعد اب آہستہ آہستہ اس کی روشنی گھٹنا شروع ہو جاتی ہے, تو یہ اس بات کی طرف علامت ہے کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے تو اس کو یہاں پر ہمیشگی کے لیے نہیں رہنا, یہ چاند آ کر ہمیں گھٹ کر اپنے ناپائیداری کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا کا ہی مکین نہ سمجھے کہ میں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا. آہستہ آہستہ پھر جوانی سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے, وہی پھر جسم لاغر کمزور پھر مر جاتا ہے,
اللہ
دنیا سے روپوش ہو جاتا ہے.
چاند بھی گویا ہمیں ایک میسج دے رہا ہوتا ہے. مون کو جب بھی دیکھیں, کتنی پیاری بات, دیکھیں یہ الحمدللہ اہل علم لوگوں کے پاس بیٹھنے کی برکت ہے. ہم کئی بار چاند کو دیکھتے ہوں گے, مون کو سائٹ کرتے ہیں, مون سائٹ کرنے جاتے ہیں, لیکن کتنی پیاری بات انہوں نے کہی کہ چاند کا بڑھنا ہمیں بچپن کی یاد دلائے, پھر چاند جو پورا ہو گیا ہے, فل مون ہم جس کو کہتے ہیں, تو وہ ہماری جوانی کے ایام کو بندہ یاد کرے, اور آہستہ آہستہ جب بڑھاپے کی طرف جاتا ہے, وہ شعر جو امیر اہل سنت ہماری اصلاح کے لیے پڑھتے ہیں وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے آ کر کہ کیا نہ ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. حضور آج بڑی آپ نے اہم میسج دیا ہمیں کہ اب اس کو دیکھ کر بھی بندہ فکر آخرت کر سکتا ہے. جی آپ جاری رکھیے اپنی.
تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں اپنے سارے معاملات کو اسلامی تاریخوں کے مطابق ڈھالنا چاہیے, اور الحمدللہ ہمارے جو بھی اسلامی احکامات ہیں جو ہم پہ لازم ہیں, مثلا روزے ہم پر لازم ہیں, تو یہ جنوری فروری کے اعتبار سے ہم پہ لازم نہیں ہے, یہ ماہ رمضان مبارک کے روزے ہم پہ لازم ہیں. تو اسی طرح ہمارے جو بھی حج کے ایام ہیں تو وہ بھی ہم انگریزی مہینوں کے اعتبار سے ادا نہیں کرتے.
صحیح.
وہ بھی نو ذی الحجہ, یوم عرفہ ہم قمری مہینے, چاند کے مہینوں کے اعتبار سے فالو کرتے ہیں. تو اپنے سارے معاملات کو اس کے مطابق ہی رکھنا چاہیے.
لیکن ناپسندیدہ کہیں گے اس کو.
اب یہ کہ اس کو یعنی دونوں قسم کی تاریخیں چل رہی ہیں, ہمیں فضیلت کے اعتبار سے
یعنی ہمیں معلوم تو کم از کم ہونا چاہیے. مطلب بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان کہلانے والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اسلامی مہینہ کون سا چل رہا ہے, آج اسلامک ڈیٹ کیا ہے. انگلش ڈیٹ ہم سب کو یاد ہوتی ہے, تو آج آپ کی بات سے ہمیں ضرور رہنمائی ملی, اور ہم انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ اسلامی مہینوں کو بھی یاد رکھیں, اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں. ہمارے بچوں کو جنوری فروری تو فرفر یاد ہوتا ہے, لیکن شاید ان کو اسلامی مہینے یاد نہیں ہوتے. اور بڑی پیاری آپ نے بات فرمائی کہ ہمارے جتنے اسلامک اوکیشنز ہیں, ہمارا روزہ رکھنا ہے رجب کی، جو 27 رجب کو جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شب معراج آتی ہے، 12ویں شریف جو عاشقوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، خوشیوں کا موقع ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہے، حضور غوث پاک کی 11ویں کا مہینہ ہے، یہ تمام جو ہمارے اوکیشنز ہیں، حج کا موقع ہے، عید الفطر ہے، یہ تمام چیزیں اسلامک ڈیٹس میں ہیں۔ تو جب تک ہم اسلامک ڈیٹس کا علم نہیں رکھیں گے تو ان تمام اوکیشنز کو ہم کس انداز سے منائیں گے؟ تو اس کی بہت اہمیت ہے اور ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ آئیے ایک اور ریکارڈڈ سوال کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
جی میں زبیر، محمد زبیر کراچی سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز با جماعت کے بعد جب امام صاحب دعا کرواتے ہیں تو ہمیں صرف دعا پہ آمین کہنا چاہیے یا اپنی دعا بھی مانگ سکتے ہیں؟
محمد زبیر بھائی، آپ نے باب المدینہ کراچی سے ہمیں کال کیا، اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ حضور سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد امام صاحب دعا کرتے ہیں تو ہمیں صرف آمین کہنا چاہیے، امام صاحب اپنی دعا مانگ رہے ہیں، ہم اپنی دعا کر لیں؟
دیکھیں، یہ جو نماز کے بعد، ابھی ہم امام کے پیچھے ہی ہوتے ہیں، سارے معاملات ہم امام کے ساتھ ہی چلا رہے ہوتے ہیں، تو یہ موقع بھی اس بات کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اس معاملے میں بھی ہم امام کے ساتھ شریک رہیں۔
صحیح،
امام ہماری طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو اب وہ گویا جو مدعا ہمارا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پیش کر رہا ہے،
سبحان اللہ۔
تو اس پہ ہمیں بہتر یہ کہ آمین کہیں، لیکن اگر کوئی اس دوران اپنی بھی دعا مانگنا چاہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔
ماشاءاللہ، آج ہم نے بہت سارے سوالات کے جواب حاصل کیے، لیکن ظاہر ہے اگر آپ جنرل ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں، مطلقاً حلال و حرام پر گفتگو کر رہے ہیں، تو سوالات کا ظاہر ہے ایک انبار لگ جاتا ہے۔ آج بھی کافی سوالات ہمارے بچ گئے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج ہم نے پہلا سوال جو اس سلسلے میں شامل کیا تھا، اس میں بڑی اچھی ہماری رہنمائی ہوئی کہ شرعی طور پر سوال کرنا، یعنی کوسچن کرنا، یہ کتنا ضروری ہے اور کتنی فضیلت کا باعث بھی ہے اور ہمارے علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ مگر شیخ طریقت امیر اہل سنت جو ہے ہماری بہت اچھی رہنمائی فرماتے ہیں۔ ایک بڑا دلچسپ کوسچن ہے، غیبت کی تباہ کاریاں کے پیج نمبر، امیر اہل سنت کی ایک بڑی پیاری بک اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، دا نیم آف دس بک از غیبت کی تباہ کاریاں، بیک بائٹنگ، دا ڈیزیز آف بیک بائٹنگ۔ اور آپ اس بک کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی پڑھ بھی سکتے ہیں، چاہے تو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اٹ از دا انسائکلوپیڈیا آف بیک بائٹنگ۔ تو ہمیں یہ اس کی معلومات بھی لینی چاہیے، فرائض علوم میں سے یہ ہے۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیو، سوال کرتے وقت، یعنی اگر کوئی کوسچن کرتا ہے، اب اس کا لہجہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھے انداز سے کوسچن نہیں کر پاتا، ہمارے اسکول کالجز میں یہ واقعی نوبت بھی آتی ہے، مدنی مذاکرے کے وقت بھی یہ نوبت آتی ہے، تو ہم سوال جب کرتے ہیں تو کچھ لوگ جب غلطی کر جاتے ہیں یا بھول جاتے ہیں یا گھبرا جاتے ہیں تو باقی لوگ ہنستے ہیں۔ تو اس بارے میں بڑی پیاری رہنمائی پیج نمبر 445 پر ہے، بڑا ایک انٹرسٹنگ کوسچن اور آنسر ہے، یہ چھوٹا سا پیراگراف آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ مدنی مذاکرے یا مدرسے کے درجے یا اسکول کالجز میں بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ ایک اسلامی بھائی سوال پوچھنے کے لیے کھڑے ہوئے مگر گھبرا گئے اور سوال کا کچھ حصہ بھول گئے، اس پر بعضوں کو، یعنی سم آف دیم کو، ہنسی آنے لگی مگر انہوں نے خود پر قابو پا لیا، بعض بے اختیار ہنس پڑے اور بعض ہنس ہنس کر لطف اندوز ہو رہے تھے، اور سائل کے پیچھے بیٹھنے والوں میں سے ایک نے، یعنی سائل مینز جس نے کوسچن کیا ہے، اس کے پیچھے بیٹھنے والوں میں سے ایک نے مسکرا کر دوسرے کی طرف دیکھا اور سائل کی طرف، یعنی کوسچن کرنے والے کی طرف، کچھ اس طرح آنکھوں سے اشارہ کیا کہ دیکھو تو صحیح کیسا پریشان ہو رہا ہے۔ اس پر دوسرے نے بھی مسکرا کر اس کا جواب دے دیا، اشارہ کیا۔ ان سب کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ کچھ ہنسے، کچھ ہنسی پر قابو پا رہے تھے اور کچھ نے اشارہ کیا، ان سب کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا حکم ہوگا؟ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ جنہوں نے ہنسی روکی وہ تو بہت اچھے رہے، اور جو بے اختیار ہنس پڑے، وداؤٹ اینی انٹینشن وہ ہنس پڑے، تو وہ بھی بے قصور ہیں۔ قصدن ہنسنے والے اور لطف اندوز ہونے والے جان بوجھ کر سائل کی دل آزاری کا باعث بنے، اور پیچھے سے آنکھوں ہی آنکھوں میں تنزیہ اشارے کرنے والوں نے غیبت کا ارتکاب کیا، جان بوجھ کر دل آزاری کا باعث بننے والے توبہ کے ساتھ ساتھ کوسچن کرنے والے سے معافی مانگے، اور غیبت کرنے والے توبہ کریں، اور اگر توبہ سے پہلے ہی سائل، یعنی کوسچن کرنے والے کو پتا چل گیا ہو تو اس سے بھی معاف کروائیں۔ آپ غور کیجئے، ایسے کتنے موقع آتے ہوں گے جب ہمارے سامنے کوئی شخص کوئی ایسا کام کرتا ہوگا جس میں غلطی ہو جاتی ہے تو اب اس پر ہنسا جاتا ہے، اس پر انجوائے کیا جاتا ہے، اس کو ہرٹ کیا جاتا ہے۔ جب تک چار پانچ لوگ مل کے اس کو ہرٹ نہ کر دیں، اس کا مذاق نہ اڑا لیں، ہمیں چین نہیں آتا۔ بلکہ بعد میں بھی لوگوں کو بتایا جاتا ہے، ارے وہ نہیں تھا، وہ تو بات ہی نہیں کر پایا آفیسر کے سامنے، وہ اتنا ہکلا رہا تھا، بات ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ اور بھی بہت سارے ایسے موقع آتے ہوں گے کہ جب کسی مسلمان سے کوئی غلطی ہوتی ہوگی تو ہم انجوائے کرتے ہوں گے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں پتہ چلا کہ کس قدر احکام سخت ہیں، اور غیبت کے بارے میں ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، گناہ کبیرہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہو، آئیے سلسلے کے آخر میں اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم شرعی تقاضوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔